سورۃ التوبہ. اس سورۃ پاک کے کئی نام ہیں، لیکن ان میں سے دو زیادہ مشہور ہیں، التوبہ اور البراءہ. اس میں چند مخلص اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اس لیے اسے توبہ کہا گیا. براءۃٌ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین. اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. موجودہ دنیا میں انسان کو رہنے بسنے کا جو موقع دیا گیا ہے، وہ کسی حق کی وجہ سے نہیں. مثلا ہم اس دنیا پہ رہتے ہیں تو یہ ہمارا حق نہیں، ہم نے اپنا وجود خریدا نہیں، بنایا نہیں، کہیں سے ادھارا نہیں لائے. یہ جو کچھ ہے دراصل اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے انسان کو دنیا میں باقی رکھتا ہے، اور جب اس کے علم کے مطابق کسی کی مدت عمل ختم ہو جاتی ہے، مدت امتحان پوری ہو جاتی ہے، تو اس پر موت وارد کر کے اس کو یہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے. یہی معاملہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے ساتھ دوسری صورت میں کیا جاتا ہے. پیغمبر جن لوگوں کے درمیان آتا ہے ان پر وہ آخری حد تک گواہی دیتا ہے، حق کی بات بتاتا ہے. پیغمبر کے دعوت کی تکمیل کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لاتے، وہ خدا کی زمین پر زندہ رہنے کا حق کھو دیتے ہیں. جیسا کہ کل آپ نے 9 پاروں میں کئی قوموں کے حالات پڑھے اور ان کے انجام کو بھی دیکھا. کیونکہ دنیا میں انسان آزمائش کی غرض سے ہے، اور اگر کوئی شخص پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کرتا اور اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے زندگی کا حق چھین لیا جاتا ہے، بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت قوم بھی. بسا اوقات ان اقوام پر یا امتوں پر جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ان کو پورے کا پورا ہلاک کر دیا گیا، اور ان میں سے صرف چند وہ لوگ بچائے گئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، مگر یہ معاملہ دوسری اقوام کے مقابلے میں کچھ مختلف تھا. ان پر کوئی آسمانی آفت نہیں آئی، بلکہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا جس کا ذکر اس صورت میں ہے، یعنی ان سے کیے گئے معاہدے توڑ دیے گئے. ان کے ساتھ ایک طرح سے انہیں خبردار کر دیا گیا کہ یا تو تم اپنی اصلاح کر لو، ورنہ مسلمانوں کی تلوار سے تمہارا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے انہیں سوچنے سمجھنے کی مدت بھی دی گئی. بہت سے لوگ یہ تلوار کی بات سن کر ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید یہ ان پر ظلم تھا. نہیں، ان کو کئی سال تک مسلسل اسلام کی دعوت دی گئی، سوچنے سمجھنے کا موقع دیا گیا، پھر انہوں نے پہلے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی، اور جب اسلام کو طاقت نصیب ہوئی تو پھر حتمی فیصلہ یہ کیا گیا کہ یا تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، یا یہ ملک چھوڑ دیں، یا پھر تلوار کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے. اس لیے فرمایا اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی. اب اگر تم توبہ کر لوگے تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے. پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے، تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے, یعنی لا علمی کے ساتھ بغیر دعوت و تبلیغ کے کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا, تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو, کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ رکھیں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا. وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں, اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یہاں ان کے خلاف یعنی مشرکین مکہ کے خلاف تلوار اٹھانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے تو تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا کسی تعلق داری کا کوئی لحاظ نہیں رکھا اور وقتاً فوقتاً تم پر چڑھائی کرتے رہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کا زور توڑ دیا جائے. انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی, پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے. بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے. کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا, اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے. بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں, اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں. اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو, کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں, شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا, اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. ان سے لڑو, اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا, اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا, اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا, اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا, اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا. اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے. کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی, اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے, حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے, کیونکہ مکہ میں خانہ کعبہ ابھی تک مشرکین کے قبضے میں تھا. تو بتایا گیا کہ چونکہ یہ اسلام نہیں لائے اور یہ اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کے گھر کے خادم وہی ہو سکتے ہیں جو اللہ کو مانے, اس کے رسول کو مانے, اس کے فرامین کو مانے. چونکہ انہوں نے مانا نہیں اس لیے اب اس گھر پر ان کا کوئی حق نہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار, مجاور اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں, زکات دیں, اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جاں‌فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ مسجد کی آباد کاری اور مسجد کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ کام ہے، اس لیے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ جگہیں اس کی مسجدیں ہیں۔ مسجدوں کو جنت کے باغات سے بھی تشبیہ دی گئی ایک حدیث میں۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، جب جنت کے باغات پر تمہارا گزر ہو تو پھل کھا لیا کرو۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا، مساجد جنت کے باغات ہیں، اور وہاں کے پھل سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں، یعنی وہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ مسجد کو آباد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، حتیٰ کہ ایک تن کا اٹھانا بھی ثواب کا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کا خیال رکھتا ہے، اس کی آباد کاری میں حصہ لیتا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یا یہ کہ وہ پابندی وقت کے ساتھ مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، تو یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن جہاں یہ کام بہت عظیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں جد و جہد اور جہاد اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ایک روز مسجد نبوی میں منبر کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا۔ تیسرے نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ ان تمام اعمال سے بہتر ہے جو تم نے بیان کیے۔ حضرت عمر نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا تو انہیں ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونچی آواز مت کرو، کہ یہ جمعہ کا دن تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ جمعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب حاضر ہوئے اور اپنی آپس کی اس گفتگو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے کہ سب سے زیادہ افضل کام کیا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یعنی اگرچہ یہ دو کام بھی بہت نیکی کے کام ہیں، بہت اچھے کام ہیں، لیکن صرف مسجد میں ہی بیٹھے رہنا نیکی نہیں۔ مومن تو اس لیے آیا ہے تاکہ اس دنیا میں رہنے والی مخلوق کو اللہ سے جوڑے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچائے، اللہ کے ذکر کو عام کرے، اس کے دین کی روشنی کو پھیلائے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب مسجد میں ایمان کی غذا حاصل کرنے کے بعد معاشرے کے اندر پھیل جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے روز بھی جمعے کی نماز کے بعد کیا حکم دیا گیا کہ زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی کام کاج کرو، کوشش اور محنت کرو۔ تو جد و جہد جہاد اٹموسٹ کوشش کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ صرف جنگ کرنے کے لیے۔ اس لیے انسان کو ہر طرح کی نیکیوں میں حصہ لینا چاہیے، اور کبھی بھی ایک انتہائی رویہ نہیں اپنانا چاہیے کہ کسی ایک کام کو کرنے کے بعد انسان مطمئن ہو کر رہ جائے کہ وہ سب سے بڑے درجے کی نیکی کر رہا ہے اور دوسرے لوگ اس سے حقیر ہیں۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی بھی اچھا کام کرنے کا موقع مل جائے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یعنی جہاد میں دو چیزیں لگانے کا خاص طور پر ذکر آتا ہے، بار بار اس کی تاکید آتی ہے کہ مال بھی حاضر کرو اور جان بھی لگاؤ، کیونکہ بسا اوقات انسان جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ صرف مال دے دینا میری جان کا کفارہ ہو گیا، اور اب اگر ذاتی طور پر پرسنلی میں کسی نیکی کے کام میں شریک نہیں بھی ہوتا تو صرف مال کا خرچ کر دینا کافی ہے۔ نہیں، بڑے درجے ان لوگوں کے ہیں جو دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کریں، اس لیے کہ جان تو مال سے بھی بڑھ کر پیاری چیز ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو جب جان کا نقصان سامنے آتا ہے، کبھی جان کے لالے پڑے تو انسان کو مال و دولت بھول جاتا ہے، انسان سب کچھ چھوڑ کر اپنی جان بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان لگانا، جس کے لیے آتا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز سر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ جس نے یہ زندگی ہماری بنائی، جس نے یہ جان ہماری بنائی، جس کو ہم شیشے کی طرح سنبھالے پھرتے ہیں کہ کوئی اس پہ خراش نہ آئے، کوئی آنس نہ آئے، اور کہیں اسے کریک نہ ہو، کہیں ٹوٹ نہ جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو اس کو اللہ کی راہ میں دے کر اور اللہ کی راہ میں توڑ کر انسان عظیم ترین درجے حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جان بھی بسا اوقات اللہ کی قربت میں حائل ہو جاتی ہے۔ تو حقیقی معنوں میں تقرب اللہ انہی کو حاصل ہوتا ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں۔ فرمایا اعظم درجتن عند اللہ، مال اور جان لگانے والے اللہ کے ہاں درجوں میں سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، رفیق نہ بناؤ، قریب نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ یعنی جب ایمان کا معاملہ ہو، کفر اور اسلام کی جنگ کا معاملہ ہو، تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رشتہ دار سامنے ہے یا غیر سامنے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا، جو اس وقت تک جنگ بدر میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ ابا جان آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں آپ کو بچا گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تم کو کبھی نہ چھوڑتا۔ حالانکہ والدین کی نسبت اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب ایمان آ جاتا ہے تو وہ ایمان اس سے بڑھ کر ہوتا ہے کہ انسان اس کی خاطر اولاد بھی قربان نہ کر دے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے، تمہارے وہ کاروبار جن کے مانگ پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ پیچھے سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک ایک رشتے کو اور ایک ایک اس چیز کو جو انسان کو پسند ہے گنوا کر بتا دیا گیا کہ اگر تم کو یہ چیزیں اور یہ انسان اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تم سے راضی نہ ہوگا، اللہ پھر اپنا کوئی اور ہی فیصلہ لائے گا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسا کہ اس آیت میں آیا ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین اور اولاد اور ہر دوسری چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک میں اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایک اور حدیث میں جہاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب تک تم بیع اینا کہتے ہیں کسی کو مدت معینہ کے لیے چیز ادھار دے کر پھر اس سے کم قیمت پہ خرید لینا، یہ اختیار کر لوگے، جب تم بیع اینا اختیار کر لوگے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پر راضی اور قانع ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط فرما دے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف لوٹو گے نہیں. تو سب سے بڑھ کر جہاد کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین کی طرف لوٹانا. اور اگر ایسا کام چھوڑ دیا گیا، اس کام کے لیے جد و جہد چھوڑ دی گئی، تو اللہ ذلت مسلط کر دے گا اور فرمایا اس سے اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک یہ کام نہ کرو. لیکن اس کام میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ عموماً کیا ہیں؟ آباؤکم والدین. بسا اوقات والدین کو اولاد کا دین کے لیے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا پسند نہیں آتا. وابناؤکم، بعض اوقات بچے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. واخوانکم، کبھی کبھار بھائی بہن، رشتے دار، شریک. و ازواجکم، شوہر یا بیوی، دوست، احباب، ساتھی. و عشیرتکم، خاندان، کنبہ، قبیلہ. کیونکہ ان کی محبت انسان کے دل میں جاگزی ہے. جب یہ ناراض ہونے لگتے ہیں تو انسان کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے کہ نہیں، ان کو ناراض نہیں کر سکتا. کبھی ایک کا منہ دیکھتا ہے، کبھی دوسرے کا، اور اس کی کوشش میں کمزوری آ جاتی ہے. اور کبھی کبھی وہ اموال طرف تموہا، مال کی کمی، جاب چھٹ جائے گی، بزنس ڈاؤن ہو جائے گا. وہ تجارت ان تخشون کسادہا، اور تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف لاحق ہے. کساد کہتے ہیں کہ سامان فروخت موجود ہو لیکن خریدار نہ ہو، مال نہ بکے. کہ تم اس غم میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دو گے. اور وہ مساکین تردونھا، گھر جو تم کو بہت پسند ہے. اور یہ خصوصاً خواتین کو، کہ بہت سی خواتین دین کی کسی مجلس کے لیے نہیں نکل پاتی، اس لیے کہ گھر کے کام بہت ہیں، گھر کی ذمہ داریاں بہت ہیں. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو خواتین دین کے کاموں میں شریک ہونے کے لیے وقت نکالا کرتی تھی. ان کے بھی تو بچے ہوتے تھے، ان کی بھی ذمہ داریاں ہوتی، لیکن وہ ذمہ داریاں دین کے راستے میں حائل نہیں ہوتی تھی. حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کسی بھی چیز کی خواہش رکھتا ہو تو اس کے لیے ضرور وقت نکال سکتا ہے، جہاں چاہ وہاں راہ، باقی تو سب بہانے ہیں. بہت سی خواتین بچوں کے سمیت جاب کرتی ہیں، بزنس کرتی ہیں، اور کچھ نہیں تو گھنٹوں ٹیلی فون پر اپنی دوستوں سے باتیں کرتی ہیں، یا پھر کافی مارننگز میں مصروف رہتی ہیں. اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو دین کے لیے نکلنا، دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اس جد و جہد کے لیے وقت نکالنا آخر ممکن کیوں نہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کی اہمیت ہمارے دلوں میں آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ایسا نہیں کریں گے ان کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے گا. اللہ اس سے پہلے بھی بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی. اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے. اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان لانے والو، مشرکین ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں علیہم السلام۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکا کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہ دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی مستحق کے عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لائے تو انہوں نے آپ سے کئی سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنانے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یہ تو ہم ضرور کرتے رہے ہیں۔ فرمایا، بس یہی خدا بنا لینا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی عالم، کسی درویش، کسی بزرگ، کسی ہستی کا حکم ماننا، اس کی رائے کو اہمیت دینا، دراصل پھر اس کو خدا بنا لینا ہے۔ لہذا جائز اور ناجائز، غلط اور صحیح کا فیصلہ بس اللہ اور اس کے رسول ہی کو حق ہے کہ وہ کریں، اس کے بعد تو سب انہی کے تابع ہیں اور سب انہی کے مطابق حکم دیں گے، اور اگر کسی کا حکم ان کے حکم کے خلاف پڑے گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبى اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، یعنی اللہ کے دین کو منفی باتوں اور منفی نیگیٹو پروپیگنڈے سے ختم کر کے رکھ دیں، اس چراغ کو بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، نور خدا ہے کفر کی حرکت خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یعنی آج تک اسلام کے خلاف جتنی بھی باتیں ہوئی غیر مسلموں کی طرف سے یا کچھ اپنوں کی طرف سے، ان سب باتوں کے باوجود دین اسلام کی روشنی مان نہیں پڑی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری دل سے دین پر غالب کر دے،